الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلناه فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محترم علماء اكرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. All praise is due to Almighty Allah, the sustainer, nourisher and cherisher of the universe. Peace, blessings and salutations be upon our beloved master and leader, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, with the grace and mercy of Almighty Allah, we just returned from Umrah and then went to Cape Town, and now we are here with the help and mercy of Almighty Allah. We know our istimas are going to take place very soon in Azad World and in Durban as well. So each one of us should make special dua for all the istimas taking place in various venues throughout the world. Almighty Allah Jalla Wala makes it a means of success, a means of hidayat, and Almighty Allah accept us for His deen right till our last moments. Just now Hazrat Mufti Sahib was addressing the Hif students, one sentence only for the Tulaba and students of Hif. Quran Sharif ko khatam karna maqsood nahi, apni zindagi ko Quran Sharif mein khatam karna maqsood hai. The aim is not just to finish the Quran Sharif. The aim is to finish our life in the service of the Quran and the Sunnah Mubarakah of Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So Almighty Allah Jalla wa Ala gave us this wealth of Iman. Ya ayyuhal ladhina amanu. In 89 different places of the noble Quran, Almighty Allah has addressed us. A Iman walo, O you who believe, O you who attain faith. We are taught this dua by Almighty Allah Himself, Surah 3 verse 8. Memorize this type of duas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O beloved Allah, do not let our hearts get deviated. After you have granted us this hidayat, you blessed us with iman and Islam, that the radiance and effulgence has entered the inner recesses of our hearts. So ya Allah, let us remain steadfast. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. Ya Allah, envelope us in your special, special mercy. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ. Verily, O Almighty Allah, you are the best of givers. When one studies the noble Quran in Islam, we will see first this negative, then positive. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Whosoever rejects all the satanic systems. So first is rejection, first is refutation. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. And we believe in Almighty Allah جَلَّ وَعَلَىٰ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْهُثْقَىٰ. Then that person is held on firmly to the rope of Almighty Allah جَلَّ وَعَلَىٰ. لَنْ فِصَامَ لَهَا. And that rope of Almighty Allah جَلَّ وَعَلَىٰ can never snap, can never break. In Urdu we say, it sounds beautiful, Allah ki rassi toot nahi sakti, Allah ki rassi choot sakti hai. That this rope of Almighty Allah can never snap and break, but sometimes we release the grip and then it slips away from us. And that's the topic I want to speak about. Study, my brothers and sisters, the micro and the macro. And you will find that the Ummah today is facing two big challenges. One is the challenge of the Qadianis. I just returned now from Cape Town yesterday. Hazrat wahan par jo hai in shayateen qadiani ki ek ibadat khana hai, Allah ke fazl se ab bilkul band hai, lekin abhi tak hai, kabhi kabhi koi jata hai laga. To maine ko kaha mujhe dekhna hai, to hum gaye the wahan par aur bilkul band tha aur kaha ke jo hai koi ab nahi aate. So see, they trying their best, but Almighty Allah jalla wala is exposing them and disgracing them. But see, my brothers, ulama, in Europe what they have done. And it's an indictment upon us that we are not looking at that. Every European language, they have translated the Quran Sharif. And they have such catchy and flashy slogans. Love for all, hatred for none. And people love this type of slogans, hollow, empty slogans. So, sab ke saath muhabbat, kisi ke saath nafrat nahi. Jitne bhi waha Europe ke mamalik hai, sab zabane mein unhone tarjuma ki, aur humne nahi ki. So imagine if a person, whether from East Europe, Western Europe, wherever, wants to embrace Islam, and now he wants a translation. We, the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, cannot present to him a translation written by our ulama, our scholars. And the Qadianis, they don't like to call themselves Qadianis. They call themselves Ahmadis. They have everything pakki pakai, ready-made already. And they got experts, people who are linguists par excellence, to translate in those languages there. So imagine, so that's how they capture people in all parts of the world. And then they have, obviously, the governments and the Western powers to support them and assist them financially, materially, and so forth. So we need to really re-strategize and think that what are we doing to combat this fitna, which again has reared and has raised its ugly head, yea, in South Africa and other parts of the world. So it's a huge fitna that across the world, the Ahmadi Qadiani fitna, we call them Qadiani, they want to call themselves Ahmadi. One easy example I give you. If you go to New Zealand, Fiji, we just went, thrice we went to New Zealand with Allah's help. You will see a masjid. So I told the brother, let's read Salat here. He said, no, we can't read. So I asked, why? So he said, see there properly, it's written Ahmadi. Now imagine how many people, foreigners are coming there, and they will want to read Salat. It looks like a masjid, and so they'll just go and read. So this is what they do. They look at strategic locations, and then they will establish all their places and so forth. You go to Switzerland, you will find in Zurich, in Switzerland, they don't allow a masjid with minaret. But the shayateen, their so-called masjid, has got a minaret. Waha Switzerland mein, Hazrat Zurich mein, Sikhi ibadat khana mein minaret hai. Hamare jitne masajid hai, sab par mumaniyat hai. So see how they operate. So see, my brothers, that we must safeguard our iman. All this effort is taking place so that we live with iman and we pass away with iman. So remember that our basic core belief, La ilaha illallah. Again, negative first and then positive. There is no deity, there is no one, none worthy of worship, illallah. Except Almighty Allah Jalla Wala. Then Muhammadur Rasulullah, and then the Master Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam is the final messenger of Almighty Allah Jalla Wala. And then remember that Almighty Allah stated Himself, Walakin Rasulullah wa Khatam al-Nabiyyin, is our unanimous belief that Mustafa Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam is the last and final messenger. If you just read the works of the Qadianis, Ahmadis, and Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, La'anahullah, you will see the mockery they make. When I was in Switzerland, then I went there, and I told them I want some of your literature. So they had some of it in Arabic. So I told the two Pakistani brothers, ye to koi kaam ki nahi aapke liye, he's not going to help you. He said, yeah, take it. They didn't know, I just told them I'm a visitor. So anyway, in day is written there that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani kehte hai la'anahullah ko mujhe to wahi milti hai mukhtalif lughat mein aur alsina mein. I get wahi in various languages. So he gets wahi from shaitan, wa inna shayateena la yuhuna ila awliyai. Quran says, wa ma arsalna bi rasulin illa bi lisani qawmi. A nabi gets wahi, receives wahi in the language of the people. But he claims he gets wahi in different languages. So see the shaitan, how they beguile and deceive the people. So we have to be firm and steadfast. This is non-negotiable regarding Khatm Nabuwah. And we are the final ummah. Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the final messenger for all time, all places. And remember the global message by Rahmatul Alameen sallallahu alaihi wasallam. So think about it and see how we can safeguard ourselves, our children, the ummah at large. Second biggest fitna is, and this brothers understand the chronologically table. Mustafa Habibuna sallallahu alaihi wasallam spoke about the Sughra, the Wusta, and the Kubra. You will get the minor signs of Qiyamah, then you will get the middle signs in which we are living. You will find kathratu zina, so much adultery, fornication. You will find all this gay business. Then you will find kathratu shurbil khamr, alcohol, wine, dine and swine. Then you will find kathratu jahal, so much ignorance in the ummah. So all these things we're witnessing with our own eyes. The immodesty and the nudity and all this type of thing. But now we're moving to the different stage. And what we are witnessing now is the muqaddama and introduction of Dajjal. Therefore, brothers, learn this dua. Mustafa Habibuna sallallahu alaihi wasallam commanded us, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. O beloved Allah, I seek your protection from the fitna, the trials, the tribulation of masihid dajjal. It's called masih because his eye is damaged. And Dajjal, the biggest deceiver. That hadith is mentioned so many places, Mishkat Sharif, Mustad Ahmad and so forth, Sunan Nasa'i. And we find that Mustafa Habibuna sallallahu alaihi wasallam said in Abu Dawood, before that Dajjal appears, there will be the minor Dajjal, 30 of them. And it's our belief. The Sahih hadith in Sahih Muslim, that Dajjal, yakhruju Dajjal min Isfahan. That big Dajjal, the biggest deceiver, will emanate from Iran. And he will come from a city called Isfahan. I've been there to Isfahan. And you will see that the followers will be the Jews. So remember, the father of Shia Azam is a Jew, is written in their own kitabs. Rijalul Kashi is their book. In there is written, Abdullah bin Sabah is the founder and the person who brought about all these false ideas and ideologies. Quickly, my brothers, inshallah, Hazrat Mawlana Burhan Sahib, others will speak also. 4 or 5 things we must know. We believe in the Quran Sharif, 114 surahs, 6,236 verses. They say, and it's written in Usulul Kafi by Kulaini, 17,000 verses. Where is that Quran? According to them, it's in one cave by the 12th Imam. So imagine from the start all the differences. Ahadith, Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Abu Dawood, Tirmidhi, they reject all this. And remember, they have their own hadith kitab. The only time they will accept it is when it suits their hidden agenda, their ulterior motive. Al-Hassan wal-Hussein, Sayyida Shabab Ahlul Jannah. Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein, radiallahu anhu, are the leaders of the youth in Jannah, is authentic hadith in Tirmidhi. They use that. But all the other hadith that goes against them, they reject it. And why they reject it, it brings us to the third point. And that is the rejection of the Sahaba. Allah forbid, nakale kufr, kufr nabashat, which means that I'm telling you what the Shia say. Allah forbid, they say majority of the Sahaba have become murtad and apostates and denounced the deen of Islam. Allah forbid, Allah forbid. Hazrat, mere paas mere phone mein hai. Ek khabeesh shaitan ne kal parsu in hafte mein kaha ye jo virus, corona virus, kaha ye Cheen ki wajah se nahi, ye nakal kufr kufr naba. Kaha ke ye jarasim jo phail rahi hai, na'uzubillah, na'uzubillah, ye jo jarasim hai Abu Bakr, Umar aur Aisha ki aur khas taur se Aisha ki. Inna lillah. Kam bakh badbakh la'anahu Allah ne. I got on my phone, if you know Arabic, I show it to you after the program outside the masjid. The shaitan from Iran says that this coronavirus that's spreading to all countries of the world, remember, is not because of the Chinese and so on. It's because of Abu Bakr, Umar and Aisha. These are the greatest personalities. Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, remember Surah 9 verse 40, Thaniyas Nain idhuma filha. How can we stand there in the haram in front of Sayyidina Abu Bakr and all this is going off and we do nothing? Think about it. How will we face Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu arda? So his son is named and these Shia la'anahumullah are doing all these things. Openly, there's nothing to hide. You go Cape Town, they're cursing openly. Sayyidina Umar, Surah 9, verse 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. That is Sayyidina Umar. Sab aaye, Umar ko bulaya gaya. People entered Islam. Umar didn't just enter. Umar was invited to enter. Allahumma izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab or bi Amr ibn Hisham. Allah al-Khattab to Ya Allah or Hisham. Umar became Abu Jahl to Jahannam. Umar became the second greatest person to walk on this earth after the Ali Muslim. Oh Ahlu Sunnah, when will we defend the honor of Sahaba? When will we defend the honor of our mother Siddiqa Sayyida Aisha? Openly, what were they used? They make a cake. On the cake is written, Allah forbid Allah. Aisha finnar. They all dancing and jiving and celebrating Sayyidah. They say she's in Jahannam. Allah forbid Allah. My brothers, think about what Quran Kareem states, Surah 24, verses 11 to 26. 16 ayats got revealed to exonerate our mother Siddiqa Sayyida Aisha radiallahu anha. But these people make all these type of kufr statements. But yet, in our circles, we find the people who speak about unity. We speak about the sympathizers. See, my brothers, this is Quran. Surah 9, verse 79. Think properly what Quran is saying. I was in Cape Town, I was live on the radio. I said, see in Cape Town. We warned you, you did not listen. And see how disgraced they are now. Some of them are lying in jail. Some of them cannot face the public because now they lost their iman totally. It is the month of Rajab. It is the ninth year of the Hijrah. Mustafa Habibuna sallallahu alaihi wasallam made announcement. We're leaving Medina Munawwara and going to Tabuk. And 30,000 Sahaba were mobilized, organized. Logistics had to be organized. So Mustadrak Hakim's hadith is mentioned 30,000. I went to Tabuk by plane. It takes you 1.5 hours. Midsummer, 50 degrees there to go. Sayyidina Usman radiallahu anhu, 300 camels, 1,000 gold coins. Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Mubarak hand flipping it and you know. So using those coins, ma dharra Usman ma amila ba'dal yom. All these virtues, manaqib of Sayyidina Usman radiallahu anhu arda. Now, when the people spend substantially, the munafiqeen hypocrites said, Mura'in, you're just showing off. Poor Sahaba came, quarter kilo, half kilo, 1 kilo a day. You see which time? Allah Jalla Wala defended the honor of Sahaba. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّئِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْ Those who criticize, those people who are contributing willingly, they have true iman. And those people who are poor, they contributed a small amount. And you mock them, سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ Allah will mock you for mocking the Sahaba. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ And Allah Jalla Wala will dispatch them to Jahannam and painful punishment awaits them. See how Almighty Allah is honoring, defending the beloved students and companions of the Master. These people want to steal our iman. They speak of unity. They say, this is propaganda, they say Sayyidina Ali is first, then Sayyidina Hassan, then Sayyidina Hussein, then Sayyidina Zainul Abidin, then Imam Sayyidina Baqir, then Sayyidina Ja'far. They all Ahlul Sunnah, got nothing to do with Shia. We love them, we respect them. But when it comes to our elders, our greatest people, you're swearing them and cursing. So how can you ever have unity? So remember, everything is different. Our kalima is, our adhan is different, our salat is different, our wuzu is different, our fasting is different, our hajj is different. So brothers, my appeal to you, this is the Dajjali fitna has started. Just take a quick glance at the world. Shia. Do you know Iran? In 640, Sayyidina Umar's time, radiallahu anhu, it was conquered. Till the year 1500, it was a Sunni country. 860 years. It was in Sunni hands. Who came from Iran? Salman Farsi radiallahu anhu came from Iran. Who came from Iran? Imam Abu Hanifa rahimahullah family came from Iran. Who came from Iran? We find Imam Muslim from Nisapur. Who came from Iran? Imam Ibn Majah from Qazwin. Who came from Iran? Imam Ghazali from Tus. All these are Iranians. So that is Iran's Sunni contribution to the world. Ismail Safavi came 1501 in the guise of Tasawwuf. He had 1,000 followers, murids, and then they started slaughtering the Sunnis. Imam Muhammad bin Hassan Shaybani, Rahimahullah, one of the greatest students of Imam Hanifa, is buried in Ray. You go the whole length and breadth of Iran, you won't find Naam Nishan Nahi Imam Muhammad ke Qabr Mubarak. How they have decimated, destroyed all the signs and all the remnants, relics of the Ahlul Sunnah. So this is from 1501, Gregorian calendar till now. Now you go to Iraq, so after Saddam, we got nothing to do with Saddam. I tell them I'm Abdul Qadir Hussein, Saddam Hussein, not my uncle or anything. So anyway, you must remember that openly on their members on Fridays, they curse Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Aisha. Amir Muawiyah don't speak. Every day is their wazifa, Allah forbid. So brothers, remember, Iraq is theirs. Come to Lebanon, Hezbollah is Hezbollah Shaitan, is theirs. Syria, my brothers, I appeal to you, I beg you. Hazrat Idlib ki halat ye hai, Rus hai, Iran ki imdad hai, Bashar Asad Shaitan hai, unke fauj. Is hafte mein, sirf is hafte mein, 1,00,000 sunni ko nikala, مسلمان جو ہیں نکل گئے صرف کپرے سمیت اور کچھ سامان ایک دو جگہ گئے اتنی سخت سردی کہ سردی کی وجہ سے ان کی بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے سامنے They freezing to death my brothers I beg you stay here in Greenside you stay in Houghton Alhamdulillah Allah Ta'ala has given our South Africans go my brothers ulama are going leave the organizations you go yourself if you can And go and see, go to Turkey, go to the border, go help our yatama, go help our people. They are dying because the Shias are slaughtering them. And they made it clear, whether it is Hama, whether it is Hims, whether it is Halab, Aleppo, our Ustad Sheikh Muhammad Ali Sabuni is critically ill. 50 years ago, he already left Syria, Halab, Aleppo. Khattatul Quran, you open the Quran Sharif here. Sheikh Usman Taha, so he's in Medina Munawwara 47 years. So he left Halab. In those days, the persecution, and now it is intensified. See what is happening, oh brothers, people who speak of unity. When they're in a minority, they speak of unity. And once they become majority, they slaughter the Sunnis in front of our eyes, you can see. Iran Diaz, Iraq Diaz, Lebanon Diaz, Syria Diaz, Yemen the capital Diaz. Next target is that ab jo hai koshish kar rahe Kuwait aur Bahrain unka ho jaye. Bharpoor koshish hai. Every Arab country is targeted now, and the ultimate aim to take control of the Haramain Sharifin. My brothers, last thing I want to tell you, daily read 2 rakat salat. Allahumma ihfaz bilad al-haramain al-sharifain min kulli su'in wa makruh. Ya Allah, protect the haramain sharifain from all type of enemies. And Allahumma tahir al-majid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin al-muhtalin. Ya Allah, protect majid al-aqsa. This side is the Jews, they want to take over Aqsa. And that side there, remember, is the Shias. I told you, the father and son and children. See, the Shias were in control. See, brothers, Shias were in control of Baytullah for a few years. The Karamita. Even Hajar-e-Aswad, they're going to lose power. They stole the Hajar-e-Aswad and they took it away. For 2 years, there was no Hajar-e-Aswad. If you ever went to Hajar-e-Aswad and looked at it properly, it's not what you see. Inside there is like 8 pearls, 8 stones. That is Hajar-e-Aswad. Because they smashed it to pieces, and the Ahlul Sunnah after 22 years retrieved these 8 pearls, 8 stones. That is Hajar-e-Aswad. So my brothers, I appeal to you, for our children's sake, we have everything here, all the freedom. We have the istimas, we have our Hazrat, we have so many great, great senior ulama. So let us always stick and go with the teachings and comply with the teachings of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. We must remember the hadith of Mustafa sallallahu alaihi wasallam. إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي. The Master alayhi salam was, is, will always be rahmatul alameen. But here what did the Master say? When you see the people cursing, abusing my Sahaba, فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ. Allah ta'ala curse you for the evil you are perpetrating. In Tirmidhi, Sahih hadith in Tabarani, مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَأَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَ وَالنَّاسِ أَجْمَئِينَ. That anybody curses and abuses my Sahaba, Allah's curse, the angels' curse, the people's curse is on them. We make dua to Almighty Allah. Allah keep our iman steadfast. And when the time comes for death, tawaffana, tawaffani muslima, wa alhiqni bisalihin, wa akhiru da'wana.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال عز وجل أيضا واتبع سبيل من أناب إليه وبعد محترم ومحبوب حضرت مفتي صاحب سينيور علماء كرام جماعة المسلمين beloved friends السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله on the most precious gift that we enjoy And nothing can ever equate or come close to it in its value. The gift of Iman and the perfect, pure teachings of the Deen of Islam. It is indeed Iman and a life of Amal Salihah over and above eternal success of the hereafter. It is that alone that guarantees peace, inner contentment and happiness even in this short life of dunya. So the more we make shukr to Allah to this gift, the more we'll realize one of the definitions of shukr, it comes to realization that I can never fulfill the rights of gratitude to Allah Ta'ala. Of Allah Azza wa Jal happens in 3 ways, and easy to understand, by 3 parts of the body, by means of the heart, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. To believe with absolute conviction that any gift, no matter how minute it may seem, It is not because of my eligibility, because of my ethnic background or my effort or my deservedness. It is only and solely given gift of Allah Azza wa Jal. Secondly, by means of the tongue, formulate the habit, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. That as far as the favors of Allah Ta'ala are concerned, talk about them. Mention in our family gatherings, our get-togethers as friends. Make the habit of talking, speaking about, counting the favors of Allah Ta'ala. And thirdly, by means of the rest of our body, in other words, obedience to the commands of Allah. If we will obey the commands of Allah, if we will stay away from the haram and the prohibitions, then this is also at the same time shukr and gratitude to Allah Ta'ala for His favors. Otherwise put, any ni'mah, any favor of Allah Ta'ala that we enjoy, whether it is free time, whether it is the means Allah Ta'ala has given to us, the wealth, our bodily strength, the functioning of all our faculties in our bodies, if we channel our cars, whatever means Allah Ta'ala has given to us, if they are used in the obedience of Allah Ta'ala, then that is shukr. But the same given ni'mas of Allah, if we embark upon using them in the disobedience of Allah, it is a sin, but it is also an ingratitude. It is being unthankful to Allah Ta'ala for His favors. So by means of the tongue, by means of the heart, by means of the entire body, continue a shukr to Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lodges a complaint in this regard, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. That how minimal are those of my servants who are truly grateful to me for my favors. We must ask Allah Ta'ala to make us amongst those who express gratitude. So the greatest favor that we enjoy, the ni'mah of iman, to value and appreciate it, never to become complacent about it. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has prophesied, a time will come when holding on to Islam in its pure form will be like holding to burning coals. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also prophesied that a time will come when the challenges on iman and the false ideologies that would be propagated in the name of Islam will become so rampant that a person will go into the evening as a believer, but come the next morning, that person is out of the fold of iman. A very, very worrying prophecy of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And it is not necessary that a person has to officially, na'udhu billah, forsake iman in Islam to be out of it. A person makes a statement or harbors ideologies or thoughts in the name of Islam that completely contradicts the Islam conveyed by Sahaba radiallahu anhu ajma'in to the ummah. So a person will go into the evening and come morning, iman is lost. Or another person may wake up in the morning as a believer, but by the evening of that day, iman is lost. Mufti Abdul Qadir Sahib has alerted us to these great fitnas, these great challenges on iman. And one of the greatest, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ رَوَهُ مُسْلِمُ. That from the time of the creation of Sayyidina Adam Alayhi Salaam, right till the day of Qiyamah, there is no matter, no challenge on iman greater than the emergence of Dajjal. One occasion, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is walking with Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says to him that there is only one challenge that is even more grave than that of Dajjal. Hazrat Abu Dharr radiallahu ta'ala is perplexed that can there be anything, any challenge? Dajjal, every Nabi, Sayyidina Nuh Alayhi Salaam, millennia ago had already told his nation, warned them against the fitna of Dajjal. But here Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that there will be one greater fitna than Dajjal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is asked three times that what is that? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says, A'immatum mudillin, that those who in positions of leadership, sometimes even in the name of Islam, would say and propagate ideologies that deviates a person out of the fold of iman. May Allah Ta'ala protect us. So therefore the value of such gatherings, the value of the great effort of da'wat, striving for the very effort of iman, for the protection of iman, and bringing iman alive. How many a place we have heard jamaats had gone to in the deep jungles of Africa, in many, many other parts of the world, where entire tribes, because of laxity and complacency, had left Islam. A jamaat goes, spends a few days in their company, and tribes return to the fold of Islam. So this great effort on the protection of iman, and similarly also very, very important for the protection of our iman, is to keep a strong link to our pious elders in our deen. Those who live and practice the sunnah, do not compromise the teachings of Islam. do not adopt an attitude of moderation to the extent that it takes a person out of the fold of Islam or liberalism or modernism in the name of Islam. Be in the company of our pious senior elders. This is a great ni'mah of Allah Ta'ala that we have. We have colleagues across the Atlantic Ocean in South America. MashaAllah, number of ulama doing sterling work there. Again, literally in the millions, people who had gone there a century ago, third nation do not even have Muslim names any longer. But the ulama making this great effort, when they come across and we meet them, they say, we cannot express to you how fortunate you are to have the opportunity of these type of majalis, of being in the company of the salihin. And here a very important quality is to be in the company of the pious ones. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Al-mar'u ala deeni khalilihi falyandur amma yukhalil. A person ultimately ends up on the way, the mannerisms, the creed of the kind of company you keep. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, be extremely selective, be watchful of the type of company you keep. So many times we will say, I can insulate myself, I can read between the lines, I can protect myself. But the saying of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that ultimately you will end up on those ways and mannerisms. Subhanallah, sahaba radiallahu anhu ajma'in. We hold them in the highest esteem. We do not tolerate even a single sahabi being made a target of criticism. As Mufti Abdul Qadir Sahib mentioned, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Hazrat Sayyida Siddiqa, Hazrat Hafsa, Hazrat Muawiyah, his father Hazrat Abu Sufyan radiallahu anhu ajma'in, generally are made the major target of criticism. But if you look at it, it is these personalities by whose means Allah had spread Islam to many, many parts of the world. Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala in many parts of Central Asia, thousands and thousands of kilometers of land had come into Islam in his leadership. North Africa, many parts had accepted Islam under his leadership. Sahaba radiallahu anhu had outstanding qualities, and they could have been called many other names. They were mujahideen, they were extremely generous, deeply knowledgeable, great understanding of deen. So they could have been given any of these titles, but the one that distinguishes them and by which they are identified and the most salient feature, they are called Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, that night that Hazrat Umar radiallahu anhu says, I will give my entire life's actions for one night of Abu Bakr radiallahu anhu's life, the night that he was with Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam on the journey of Hijrah in the cave with Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now there also Allah Ta'ala could have called him any other name, but Allah Ta'ala accords him the title لِصَاحِبِهِ, the companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, suhbat, companionship. It is from this ulama, derived from this verse, that anybody who doubts or has aspersions regarding the fact that Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu is the greatest companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as the Shia term him as one of the greatest disbelievers, any person who has doubts about this verse takes himself out of Islam, because he is doubting what Allah Ta'ala has said in the Quran, that companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So companionship of the salihin, of the pious, extremely well. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam gives a beautiful example of the value of being in the company of the pious, such gatherings, connecting ourselves for our reformation with a person who himself is an expert, has spent years under the company of the compassionate gaze of the pious. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that the company of the pious is like an itar. You go into an itar shop, an itar seller, a perfume seller, that in your interaction there, you will gain one of three benefits. Minimum benefit, at least in the time you spend there, you will enjoy the beautiful fragrances of those itars and the perfumes while you are there. Minimum benefit. Second level, as is the habit, that itar sellers, they would, as you are leaving, maybe in order to sell their product or whatever reason, kindness, they give you a few drops of that itar or perfume. It will last you a few hours maybe for that day, depending on the quality obviously. And the greatest benefit is that you walk out of there purchasing or being gifted an itar, a bottle of itar that for months and for years, you will continuously benefit from the fragrance. So this is the levels of benefit that we can take from such company. As Hazrat Luqman radiallahu ta'ala impresses upon his son in many of his words of wisdom, O my beloved son, hold steadfastly to the company of the pious, sit in the company with extreme humility. And he says so beautifully that by means of the words of wisdom, those hearts of piety, Allah Ta'ala brings alive dead hearts like mine. Allah Ta'ala brings alive dead hearts by means of the words of wisdom and the company and the piety, just like Allah Ta'ala brings alive a dead piece of land by means of beneficial rains. Just as Allah brings alive a dead tract of land by means of beneficial rains, dead hearts come up by the words of wisdom and piety that emanate from the hearts of such people. So important that we keep ourselves linked, attached to such gathering is one of the great means of the protection of one. Hadrat Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala an, extremely beloved to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he has the honor that Rasulullah sallam had said to him, Wallahi inni la uhibbuk. On the qasam of Allah ta'ala, verily I love you. And he says, amongst the last advices that Nabi sallallahu alayhi wa sallam imparted to him when he was sent as the governor, the teacher of the people of Yemen, Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught, gave him his last advices, and he says, the last words I heard from Rasulullah sallam, emotional moment, possibly never to see Nabi sallallahu alayhi wa sallam again in this dunya, أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله. See to it that dhikr, remembrance of Allah, becomes part and parcel of your life, second nature, that in the critical moment of death, your tongue is moist with the remembrance of Allah Ta'ala. Sayyidina Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu, in his final moments in dunya, extremely ill, and he is going into unconsciousness and coming around, and he is remembering in deep conversation with Allah Ta'ala, oh Allah, my entire life I feared you. Ya Allah, at this critical juncture and I'm most in need of it, I place my total hopes in you. And then they notice that he cries. So somebody comments, what's the need for you to cry? You have the companionship of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. You are taking these great things with you into everlasting journey of the akhirah. He says, I do not cry because I'm sad to leave behind palaces or mansions or beautiful gardens or canals. No. But there are certain things of this dunya that I'm sad to leave behind. They're amazed. You're going to the everlasting ni'mas of the akhirah. What can you be saddened about leaving behind in this dunya? He says certain things, and three things he mentions. One is the ecstasy of iman when a person is extremely thirsty in the midday sun, but this is in the name of fasting for Allah Ta'ala's pleasure. He says that beauty of being thirsty for the love of my Allah Ta'ala, a ni'mah that I'm cherishing and I'm leaving behind, saddened to leave behind. Secondly, the joy of conversing with Allah Ta'ala at the time of Tahajjud Salah, when there is peace and quiet in this dunya, a person had rested, reads the Quran, lengthy sajdas, cries in the court of Allah Ta'ala, tawbah, repentance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, alaykum bi qiyam al-layl, hold steadfastly to Tahajjud Salah, da'bu as-salihin qablakum, the habit of the pious in nations before you. It is a means of forgiveness of your past sins, a means of a barrier, a protection from sin in the future. And then he says, so secondly, the joy of communicating with Allah Ta'ala at that extremely auspicious time. And third thing he says, I'm sad to leave behind those precious moments when I could sit with humility in the company of Allah Ta'ala's pious servants. Those are ni'mas that I can cherish and can never ever find words enough to express. So the value of such gatherings, Nabi sallallahu alayhi wa sallam gives us directives that what kind of company should you keep? Such person that you look at him and it reminds you of Allah Ta'ala. You look at that person, it inspires you to do dhikr. Secondly, that when that person speaks, it increases you in your knowledge of deen. And thirdly, the actions of that person remind you of the akhirah. So his mere sight inspires you to remember Allah Ta'ala. His words increase in your knowledge. And that person's actions inspires and reminds you of the akhirah. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq to value such gatherings. Allah Ta'ala's mercy descends upon the salihin, upon the pious, on account of proximity to them. That mercy can envelope us as well. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Inshallah, those who do not understand Urdu can please go to the back section where simultaneous translation will take place, inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. محترم علماء کرام اور عام مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فجر کی نماز کا حکم دیا تھا. جب دنیا میں آئے جنت سے، جنت میں روشنی ہی روشنی ہے، جنت میں سورج نہیں، جنت میں چاند نہیں، جنت میں اللہ تبارک و تعالی کی تجلی اور اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے، اس نور کی روشنی ہے. اور اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو ایک پردہ ہوگا، بس اس میں آرام کریں گے. جنت میں کسی قسم کا غم نہیں، ہر قسم کی خوشی ہی خوشی ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں جب مسلمان داخل ہوں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں غم نہیں، خوشی ہی خوشی ہے، یہاں بیماری نہیں، صحت ہی صحت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، یہاں کوئی گندگی نہیں. یہ نہیں کہ کسی کی ناک سے کچھ بہہ رہا ہے، کسی کے بدن سے کوئی خون بہہ رہا ہو، خوشبو ہی خوشبو ہوگی. اور جنت کی مٹی مشک اور عنبر کی ہوگی، جنت کا جو گارا ہے وہ عنبر کا ہوگا، جو انتہائی خوشبودار چیز ہے. جنت میں جو مکانات ہوں گے، ایک اینٹ سونی کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. جنت میں ایک درخت ہوگا جس کو شجر طوبہ کہتے ہیں، اس کی نیچے گھوڑے پر سوار آدمی اگر سفر کرے گا تو 100 سال میں اس کو ختم نہیں کر سکتا. جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، وہ شراب جس میں مستی ہے، جس میں نشہ نہیں ہے، جس میں قے نہیں ہے، جس میں بدبو نہیں ہے. جنت کے اندر پانی اور شہد کی نہریں ہیں، جنت کے اندر حور اور غلمان ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر چلتے ہیں. تو میرے بھائیو، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں آئے تو دیکھا کہ اندھیرا ہوا، رات کے وقت اندھیرا، سورج ڈوب گیا، اور دوسرے دن دیکھا کہ روشنی ہوئی، رات گزر گئی. دو رکعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھی، فرض نماز دو ہے اور ہمارے لئے سنت موقعہ ہے دو سنتیں ہیں اور وہ دو سنتیں اتنی پکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر گھوڑی تم کو کچلتے ہو تو ان دو رکعتوں کو مت چھوڑو یہاں تک کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ زوال تک اگر اس کی قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ سنت کی قضا بھی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے سفر میں سنتیں معاف ہیں لیکن فجر کی سنت علماء فرماتے ہیں پڑھنا چاہیے یہ بہت مضبوط سنت ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایہا الکافرون قل ہو اللہ احد یہ دو سورتیں پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد جو دو سنتیں ہیں ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے اور علماء لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ آدمی کی دن کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہو اور دن کا ختم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہو اس لئے کہ قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مسلمانوں کے لئے انتہائی اہم چیز ہے توحید ہو تو آدمی کو نجات ملے گی توحید نہیں ہے تو لوگوں کو نجات نہیں ملے گی قرآن کریم ابتدا سے لے کر آخر تک شروع سے لے کر آخر تک توحید ہی توحید سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ امین یہاں سے قرآن کریم کا شروع ہے اور قرآن کریم کی ابتدا ہے اس میں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دوسرے سے وہ مدد مانگنا جائز نہیں ہے جو اسباب سے باہر ہے اسباب میں تو ایک دوسری سے لوگ مانگتے ہیں اسباب کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور قرآن کریم کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیں اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو پھاڑنے والے ہیں صبح کو پھاڑنے والے ہیں صبح کو یعنی صبح کی روشنی نکالنے والے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا یہ توحید ہے اور قل اعوذ برب الناس اس میں بھی توحید ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پناہ اور امان نہ دے اور کوئی ہمیں امان نہیں دے سکتا تو یہ قرآن کی شروع بھی اسی سے ہے قرآن کا اختتام بھی اسی سے ہے تو توحید قل اعوذ رب الفلق قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد دونوں میں توحید کا ذکر ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں توحید کی اوپر پکا اور مضبوط ہونا چاہیے آدمی کو عمل میں اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے لیکن اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتے اور شرک کے علاوہ سب چیزوں کی مغفرت کرتے ہیں اس لئے یہ جو ذکر ہمارا ہوتا ہے اور اس ذکر میں لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اس میں بنیادی چیز ہے یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا. اور جیسے ہماری تبلیغی بھائی اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کے ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے کسی چیز کے نہ ہونے کا یقین. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی جو جہاز ہے وہ شپ کی طرح تھا, اس کو بغیر پیٹرول کے چلائے اور جودی پہاڑ تک اس کو لے جائے. جودی پہاڑ ارارات جو عراق سے شروع ہوتا ہے, ابھی عراق کا نام آپ نے سنا, عراق کا ذکر سنا, ترکی تک اس کشتی کو یعنی اس لانچ کو بغیر پیٹرول کے چلائے تیز. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, آگ نے اس کو نہیں جلایا. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے, اللہ تعالی کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پتہ نہیں کتنے دن رہے, یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کنویں میں اس طرح رکھا جیسے باغ میں رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آگ میں اس طرح رکھا جیسے باغ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ آگ کے اندر جو میں تھا اور بیٹھا ہوا تھا وہ ٹائم یاد آ رہا ہے, بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو وہ پانی جو آدمی کو ڈبوتا ہے, علیہ السلام کو پانی نے نہیں ڈبویا بلکہ پانی میں ان کے لیے کہ بنی اسرائیل کے لیے راستے بن گئے اور آرام سے آ گئے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جو سخت زہر منہ پر رکھا جائے آدمی کو ہلاک کر دے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے وہی زہر کھایا. خالد ابن ولید عجیب شخصیت, شام میں ان کا انتقال ہوا, دین کی خاطر صحابہ اکرام نے کہاں کہاں کا سفر کیا. اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں تبلیغ اور دعوت کی نسبت سے, تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ یہ دین محنت اور ہجرت سے پھیلا ہے, یہ دین سفر سے پھیلا ہے. اس کے لیے اپنے گھر سے اور اپنے محلے سے نکلنا پڑے گا تو تب دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ جڑیں گے, ہم ان کو دعوت دیں گے, ان کے دل میں اللہ تعالی ڈالیں گے کہ نماز پڑھو. دیکھو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شام میں دین کی خاطر آئے ہیں اور وہاں انتقال ہوا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دین کی خاطر شام آئے اور شام میں ان کا انتقال ہوا, شام میں دفن ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں دفن ہوئے. ان کے بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ شام میں دفن کیے گئے. ان کے دوسرے بھائی قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ سمرقند میں دفن ہے. دین کے لیے اس زمانے میں اتنا سفر کیا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تیونس میں دفن ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ استنبول اور ترکی میں دفن ہے. حضرت رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہے, سفر میں حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے, بصرہ میں ان کا انتقال ہوا, دین کے لیے بصرہ تشریف لائے. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ دین کی خاطر کوفے میں تشریف لائے. تو صحابہ کرام کہاں کہاں, عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ سجستان, افغانستان اور ایران اور پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہوا. تو میرے بھائیوں یہ دین جو پھیلا ہے ہجرت سے پھیلا ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے ہجرت کی دنیا میں آئے دین پھیلانے کے لیے تاکہ ان کی اولاد میں دین آ جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی خاطر ہجرت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں برکت دی. جودی پہاڑ پر جب کشتی ٹہر گئی عراق سے چلی اور جودی پہاڑ پر ٹہری, اور ہمارے بعد ہندوستانی علماء کہتے ہیں جودی اجودیا ہے, وہ اجودیا جہاں پر مسجد کے اوپر جھگڑا ہے اور اب ظالموں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ مسجد نہیں ہے یہ مندر ہے, غلط فیصلہ کیا. وہ کہتے ہیں وہ اجودیا وہی جو نوح علیہ السلام کی جگہ ہے. جودی قرآن میں ہے اور وہ اجودیا ہے, دونوں میں الفاظ ایک جیسے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں سے سفر کیا, مصر آئے, مصر کی حکومت ان کو مل گئی, دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, بنی اسرائیل کو لے لیا, مصر سے شام آئے دیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, ہجرت کے بعد دین چمکا. اس لیے ہمارے جو حضرات اور ہمارے دوست اور ساتھی ہیں, ہم بھی یہ نیت کریں کہ دین کی خاطر ہم ہجرت یعنی سفر کریں گے. ہجرت کی ایک قسم ہے سفر, دین کے لیے سفر کریں گے, اپنے گھر کو چھوڑیں گے, اپنے بچوں کو چھوڑیں گے, اپنے وطن کو گے. تو اللہ تبارک و تعالی دین کو ہماری ذریعے سے پھیلائیں گے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شام میں ہے, اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ, اللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جب تلوار بتلایا تو معلوم ہے تلوار توڑتی ہے ٹوٹتی نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوسروں کو جو دین کے مخالف ہے ان کو برباد کرتے تھے, خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. جب انتقال ہو رہا تھا انتقال سے پہلے فرمانے لگے میری طرف سے بزدل لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ بزدلی نہ کرے, دیکھو میں جاہلیت کے زمانے میں بھی لڑتا رہا فرنٹ لائن میں, اسلام آنے کے بعد بھی میں فرنٹ لائن پر رہا, اور ابھی میں جنگ میں نہیں جہاد میں نہیں بلکہ میں بستر پر اور گھر میں مر رہا ہوں جیسے جانور مرتا ہے. نعوذ باللہ, یہ تواضع کی وجہ سے فرمایا. تو حضرت خالد ابن ولید ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہے ابن بقیلہ. ابن بقیلہ غیر مسلموں کی طرف سے جو دشمن تھے ان کی طرف سے نمائندہ ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ابن بقیلہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, صلح صفائی, اس لیے کہ اسلام تو جنگ نہیں چاہتا, اسلام تو صلح صفائی چاہتا ہے. اسلام اور مسلمان, مسلم نکلا ہوا ہے سلم سے, سلم کا مطلب صلح صفائی, اور مسلم اس سے نکلا ہے, مسلم اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. مسلم میں دو چیزیں آ گئیں, مسلم سلم سلامتی اور صلح سے ہے. مسلمان سب سے پہلے صلح کی بات کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں مسلمانوں پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں, اور مسلمان صلح صفائی چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اجازت ہمیں دو تاکہ ہم دین دوسروں تک پہنچا دیں. تو ایک تو اسلام کے اندر سلامتی ہے, اور دوسری بات اسلام کے اندر سپرد کرنا حوالہ کرنا ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے اے اللہ میرا چہرہ اس طرح ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ چاہتے ہیں اور آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چہرہ بنایا ہے جس طرح چہرہ رکھا ہے میرا چہرہ اسی طرح ہوگا. یہ چہرہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے. یہ سر میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اس لیے سر کے ذریعے سے میں وہی سوچوں گا جو دین کے لیے فائدہ ہو. دین کا فائدہ سوچوں گا, اپنی فکر نہیں کروں گا, دین کی فکر کروں گا اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی فکر کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دین کی محنت نہیں کرتے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے, ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہو, جیسے ایک شپ ہو جس کی دو منزلیں ہوں, اوپر والی منزل نیچے والی منزل. نیچے والی جو اس کی منزل ہے, نیچے والا طبقہ ہے, وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اوپر والا طبقہ پانی سے اوپر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا جس زمانے میں کسی کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا جہاد ہوگا جو اندر ڈوبا ہوا ہو پانی میں اور اس کا کچھ حصہ اوپر ہو, ایک منزل اوپر ہو ایک منزل نیچے ہو, یہ اور ڈوبا ہوا ہو اور جہاز چل رہا ہو. یہ اس زمانے میں فرمایا کہ عام لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے یہ کس طرح ہوگی. لیکن اب لوگوں نے دیکھا کہ شپ چلتے ہیں, کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کچھ اوپر ہے, کچھ اس کی اوپر ہے, تین منزلہ چار پانچ چھ منزلہ, اور ابھی تو ایسے ایسے شپ نکلے ہیں جو ایک شہر کے برابر ہوتے ہیں جس میں ریڈیو ہے, ریڈیو اسٹیشن ہے, جس میں کیا کیا اسٹیشنیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے, اس لیے کہ نیچے سے تو پانی نہیں لے سکتے. تو اوپر والوں نے, اوپر والے تنگ آ گئے, اس لیے کہ نیچے والے اوپر آتے ہیں پانی لیتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں, تو اوپر والے تنگ آ گئے. تو نیچے والوں کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ بار بار آتے ہیں. نیچے والوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو اوپر ہمیں برداشت نہیں کرتے, ہم نیچے والی منزل میں سوراخ کریں گے اور یہاں سے دریا سے پانی لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والوں کو پتہ چلا, اگر اوپر والے آئے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ مت کرو, نیچے والی بھی بچ جائیں گی اوپر والی بھی بچ جائیں گے, اور اگر اوپر والے نہیں آئے اور ان نیچے والوں کو ان کے ہاتھ کو نہیں روکا تو سب ڈوب جائیں گے, اوپر والے بھی نیچے والے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور بالمعروف کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں, اچھے کام حکم دے رہے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں, یہ اسی طرح ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا, یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا, تو جو غلط کام کرنے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور کوئی عذاب آیا تو یہ غلط کام کرنے والے یہ بھی برباد ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے جو ان کو من نہیں کرتے ہیں جو ان کو سراغ لاتے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے اور اگر ان لوگوں نے غلط کرنے والوں کو منع کیا کہ غلط کام مت کرو اچھے کام کرو غلط کام مت کرو وہ بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی بچ جائیں گے تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام کرنا ایسا ہے اگر سب لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا سب لوگ آرام سے بیٹھ گئے جو نماز پڑھتا ہے پڑھنے دو نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے تو اس کی مرضی ہے اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی تو اس مصیبت میں سب برباد ہو جائیں گے روس کی ریاستوں میں یہی تو ہوا تھا علماء اپنی تدریس میں لگی ہوئی تھی تحقیقات اور کیا کیا کر رہے تھے اور لوگ اپنا کام کر رہے تھے غلط کاموں میں مبتلا تھے کوئی ان کو بلانے والا نہیں تھا مسجد میں کوئی آتا تو ٹھیک ہے کوئی مسجد میں نہ آتا تو پھر بھی ٹھیک ہے وہی لوگ کمیونزم کے ساتھ مل گئے جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا مسجد میں بلانے والا نہیں تھا ان کے گھروں میں جانے والا نہیں تھا تو وہی لوگ کمیونسٹوں سوشلسٹوں کے ساتھ مل گئے اور وہی لوگ مسلط ہو گئے حکومت میں آ گئے پھر نہ علماء رہے نہ طالب علم رہے نہ مدارس رہے اب لوگ جاتے ہیں ترمذ وہ ترمذ جہاں قدم قدم پر مسجد ہوتی تھی جہاں اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں امام ترمذی اور حکیم ترمذی اور کیا ترمذی وہاں مسجد کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ مسجد کہاں ہوگی اور مسجد کی تلاش میں کبھی کبھی کئی کلومیٹر 10-15 کلومیٹر آدمی کو جانا پڑتا ہے مسجد تو تھی لیکن ختم ہو گئی یہ کیوں اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے نیچے والوں کو منع نہ کرے تو کشتی ڈوب جائے گی جہاز ڈوب جائے گا اسی طرح دینی کام کرنے والے اگر دینی کام نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے اچھا کام کرو برا کام مت کرو مسجد میں آؤ غلط جگہ پر مت جاؤ اجتماع میں آؤ شب گزاری میں آؤ لوگوں پر محنت کرنا چھوڑیں گے پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی اسی طرح یہ ذکر کی مجلس یہ بھی در حقیقت تبلیغ کی ایک شاخ ہے اور ہمارے اکابر کی شاخ ہے یہ سارے کام اگر چھوڑ دیں پھر جب مصیبت آئے گی تو مصیبت ایسی ہوگی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً پھر فرماتے ہیں اس مصیبت سے بچو اس مصیبت سے ڈرو جو مصیبت خاص لوگوں کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو وہ مصیبت پہنچتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے ایک فوج چلے گی قیامت سے پہلے جو خانہ کعبہ کو برباد کرے خانہ کعبہ کو گرا دے راستے میں ان لوگوں کو دھنسا جائے گا زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے فوج میں جو سموسا بیچنے والے ہیں پکوڑا بیچنے والے ہیں جو اپنی تجارت کے لیے آئے ہیں ان کو خانہ کعبہ کے اسے نہ لینا نہ دینا خانہ کعبہ کی بربادی وہ نہیں چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب ہلاک ہو جائیں گے پھر آخرت میں اٹھیں گے اپنی نیت کے مطابق جس کی نیت یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور برے لوگ ہوں گے اور جن کی نیت یہ تھی کہ ہم تو مجبور تھے ہم تو اپنے کام کے لیے آئے تھے خانہ کعبہ سے ہمیں محبت تھی ان کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور یہ روایت بھی ہم نے دیکھی ہے اور موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے اللہ تعالی نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل فلان جگہ ایک بستی ہے اس بستی کو پلٹ دو حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی طاقت دی کہ بستیوں کو اٹھاتے تھے اور پھر پلٹتے تھے ان کو الٹا کرتے تھے الٹ دو لیکن دیکھو حضرت جبریل کی طاقت سے نبوت والی طاقت دعوت والی طاقت زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا حضرت ملک الموت کو تو ملک الموت کی آنکھ نکل گئی جیسے روایات میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بستی کو ان کی اوپر بھی الٹ دو جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کی اوپر بستی کو الٹ دو یہ پہلے زمانے کی بات ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی اس میں تو ایک آدمی ہے کہ آپ کی عبادت سے غافل نہیں رہا عبادت کرتا رہا اللہ تبارک و تعالی سے حکم ہوا اے جبریل بستی کو ان سب پر الٹ دو فَإِنَّ وَجْهَهُ یہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کو بھی نیچے کر دو فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِي يَقَتُّ کیونکہ اس کا چہرہ کبھی غلط کام کے وجہ سے اس کے چہرے پر شکن نہیں پڑی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا لوگ غلط کام کرتے رہے اس نے کہا کرنے دو تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نے دین کی خاطر اور دین کے لیے ہجرت کی ہے سفر کیا ہے اور یہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے ذاکر بھی تھے اور مبلغ بھی تھے اور دیکھیے ذکر کی اتنی بڑی برکت ہے اتنی زیادہ برکت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے سب کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو آپ کی قوم ہے تین دن میں عذاب آئے گا عذاب آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اپنی رائے اپنے اجتہاد سے انہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے نہ صغیرہ نہ کبیرہ اجتہادی رائے اپنی رائے کی خطا تھی جب کشتی میں سوار ہوئے اچھا قوم مسلمان ہو گئی کہا بس اب مسلمان ہونا چاہیے اور یہ تشریف لے گئے راستے میں کشتی کولے کھانے لگی ان کے دل میں کشتی والوں کے دل میں اللہ نے کہ کوئی غلام بھاگا ہوا موجود ہے کہنے لگے جو بھاگا ہوا غلام ہو وہ بتلا دے اس لیے کہ کشتی کی شکل یہ ہے کہ ہم اس کو ڈال دیں گے تو کشتی بچ جائے گی یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں بھاگا ہوا اس کو کہتے ہیں جو بغیر اجازت کے جائے اللہ تعالی نے اجازت صاف طور پر نہیں فرمائی تھی مچھلی میں پہنچ گئے مچھلی کو حکم ہوا کہ یہ آپ کے لئے لقمہ اور کھانا اور غذا نہیں ہے, اس کی حفاظت کریں. مچھلی میں حضرت یونس علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے, لا الہ الا انت یہ بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. مچھلی کے پیٹ سے مصیبت سے بچنے کا ذریعہ ذکر ہوا. معلوم ہوا کہ یہ ذکر اللہ تبارک و تعالی کے خوش کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اور یہ ذکر دنیا میں مصیبتوں سے بچنے اور دنیا میں برکتوں کے آنے کا بھی ذریعہ ہے. ہمارے حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے, بس یہ بات کہتا ہوں تو بند کرتا ہوں, مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اگر یہ اللہ کے لیے کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں آدمی پر برستی ہیں, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور اگر کوئی اللہ کے لیے نہ کرے, اس لیے کرے کہ جی میں پیر سا بن جاؤں اور لوگوں کی پیر بننے کی وجہ سے لوگ میری اوپر مہربان ہوں, میرا خیال رکھے, میرا سب کچھ کرے, ہدایا وغیرہ یہ چیزیں آئے, تو فرمایا یہ تو مل جائیں گی دنیا والی, دنیا کی نعمتیں مل جائیں گی, آخرت کی نعمتوں سے محرومی ہو جائے گی. اس لیے حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اللہ کے لیے کرو, جب اللہ کے لیے کرو گے من کان للہ کان اللہ لہ, پھر آپ نے اللہ کو راضی کر دیا, جب اللہ کو راضی کیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا. اس لیے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب اللہ راضی تو اللہ تبارک و تعالی سب کے دل میں ڈالیں گے, سب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی کی نعمتیں آپ کے اوپر برستی ہوں گی. جیسے محمود غزنوی نے کہا نعمتیں میں بانٹتا ہوں, موتی لے لو, فلان چیز لے لو, فلان چیز لے لو, سب جتنے غلام وزیر موجود تھے کسی نے موتی لے لیا, کسی نے سونا لے لیا, کسی نے چاندی لے لی, بادشاہ نے باہر ڈال دی. ایاز جو مشہور غلام تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی چیز نہیں لے رہا تھا. بادشاہ نے کتنی قیمتی چیزیں میں نے بانٹ دی, پھینک دی, ڈال دی اور آپ نہیں لیتے. انہوں نے کہا میں وہ نہیں لوں گا, محمود پر ہاتھ رکھا, آپ میرے ہیں, جب آپ میرے ہو گئے تو یہ سونا چاندی سب میرا ہو گیا. تو من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن گیا اللہ تبارک و تعالی اسی کا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے بھی قبول فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر اللہ تعالی کے ذکر کے لیے بھی قبول فرمائے. ہماری زبان ذاکر بنے, ہمارا دل پر کرنے والا بنے, اور ہمارے تمام اعضاء آنکھ کان سب اللہ تبارک و تعالی کی تابعداری کرنے والے بنے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا.
It has already said, inshallah, class thrice. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 illallah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين وارحم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وعنا وارفع عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اے رب کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دے، طلبہ کے آنے کو قبول فرما دے، جتنے بھی حضرات شریک ہوئے ہیں ان کی کو قبول فرما دے اور ان سب کو دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرما دے. اے رب کریم شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما دے، مستورات کی حفاظت فرما دے، بچوں کی بھی حفاظت فرما دے، بوڑھوں کی بھی حفاظت فرما دے اور اس پورے ملک کے رہنے والوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان آبرو اور دین کی حفاظت فرما دے. اولاد کی حفاظت فرما دے, مشارق اور مغارب میں سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دے, اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دے, جو مشکلات ہے سیاسی مشکلات یا دوسری مشکلات اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو دور فرما دے, اور جو لوگ یہاں غریبوں کے لیے محنت کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بہتر منصوبے اور پلاننگ سوچ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی پلاننگ کو کامیاب فرما دے, ان کی منصوبوں کو کامیاب فرما دے, اور سب کو رحم کرنے کے لیے قبول فرما دے, شفقت کرنے کے لیے قبول فرما دے. اے رب کریم, بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت عطا فرما دے, اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے. اے رب کریم, ہماری اولاد اور ہمارے طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, خوشیوں کا ضروری ذریعہ بنا دے. اس ملک میں اے رب کریم اور پوری دنیا میں سب کو, سب مسلمانوں کی جان, مال, عزت, ایمان, آبرو, دین اور اولاد کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کی دینی مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, معابد کی, خانقاہوں کی, تبلیغ جماعت کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دے, اور سب کو کاچے کام کرنے والے میسر فرما دے, اور سب کو دینی کام کے لیے استعمال فرما دے. اے رب کریم, ہم سب کو دینی خدمت کے لیے, دینی کام کے لیے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے سب کو قبول فرما دے, اور اے رب آنے والے اجتماعات کو قبول فرما دے. آزاد بل کا اجتماع, ڈربن اور دوسرے جتنے بھی اجتماعات ہیں, آل حق کے سب اجتماعات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے, کامیاب دے, روشنی اور نور کے پھیلانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے. اے رب کریم, ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے, جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, قریبی زمانے میں جو وفات پا چکے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اے رب کریم ان سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے رب کریم, ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما دے, بغیر حساب کتاب کے ہم سب کی مغفرت فرما دے, بغیر حساب کتاب کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, برزخ کی آسانیاں ہمیں نصیب فرما دے, آخرت کی آسانیاں ہمیں نصیب فرما دے, دنیا اور آخرت میں. اے رب کریم, اے اللہ تبارک و تعالی, ہماری عیوب کو چھپا دے, ہماری عیوب کو چھپا دے. اے رب کریم, اس ملک میں جتنی اہل حق کی مساجد ہے سب کی حفاظت فرما دے, اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے, جو اچھے کام کرنے والے ہیں, کمیٹی والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرما دے, ائمہ حضرات کی خدمات کو قبول فرما دے, نگرانی سرپرستی کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما دے, جو بھی تعاون کرنے والے, مدد کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی تعاون کو قبول فرما دے. اے رب کریم, مستورات پر بھی رحم فرما دے, اور جو مستورات خدمت کر رہے ہیں, کھانے پینے کھلانے پلانے کی خدمت کر رہے ہیں, مرد کر رہے ہیں, اے رب کریم ان سب کے مال و عیال میں برکات عطا فرما دے, اور ان کو دنیا اور آخرت کی جزا اور دنیا و آخرت کا ثواب عطا فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو, ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے, اور ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے. ہم سب کو کثرت استغفار, کثرت درود شریف, کثرت تلاوت کے لیے قبول فرما دے, اور اے رب کریم, ہماری طرف سے ہمارے اکابر, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے, جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دے, ان کی درجات کو بلند فرما دے. ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات, ان سب کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی برکات کو, ان کی فیوز کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے, اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان سب بزرگوں کی فیض کو, ان کی برکات کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے. اے رب کریم ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو آج کل کی خرابیوں سے محفوظ فرما دے اور ان کی حفاظت فرما دے, انٹرنیٹ کی نحوست اور خرابیوں سے, سیلول فون کی خرابیوں سے ان کو بچا دے, اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے, برے کاموں سے اے رب کریم سب کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے, ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے, دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرما دے. جو حفظ کے طلبہ حفظ کر رہے ہیں ان کی حفظ کو آسان اور پختہ بنا دے, جو علم کلائن علم حاصل کرنے ہیں ان کے لیے علم کو آسان اور علم کی پختگی نصیب فرما دے. لا یعنی قول لا یعنی فعل خرافات اور خرابیوں سے گپ شپ لگانے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, اوقات کو کام میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے, اوقات کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا دے. اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, مسلمانوں کی مدد فرما دے, اچھے حکمران نصیب فرما دے, اچھے حکمران عطا فرما دے, اور مظلومین کی مدد فرما دے. اے رب کریم مظلومین کی مدد فرما, اے رب کریم مظلومین کی مدد فرما, اے رب کریم مظلومین کی مدد فرما دے, اور خیر اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے, علم کے بول کو دین کے بول کو بالا فرما دے, اور دین کے محنت کے لیے ہم سب کو دنیا کے کوشے کوشے میں دنیا کے کونے کونے میں دین کی محنت کے لیے تبلیغ کی محنت کے لیے دعوت کی محنت کے لیے سب کو قبول فرما دے. ہمارے اکابر میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما دے, جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہاں جو ہماری خدمت ان حضرات نے فرمائی اور کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دونوں جہان میں ثواب اور دونوں جہان میں اجر عطا فرما دے, اور ان کو جیسے ہمیشہ کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے ان کو دین اور دین والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
انشاءاللہ next week Hazrat will be going to Bergwell, so the Ummi Majlis in Madrasa. The following week inshallah Majlis will take place in Madrasa. All brothers are requested to partake of the breakfast that will be served now inshallah. Those brothers who didn't make Ishraq may make a Chash Salah and make intention for both, and those who have performed the Ishraq can perform the Chash Salah now inshallah.